آج کے پروگرام کے موضوعات پر ایک نظر۔
یورپ جھکا، حزب اللہ کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں درج، القدس العربی لندن۔
این ایس اے اور جرمنی کے درمیان خفیہ تعلقات، شپیگل جرمنی۔
مصر میں فوجی بغاوت اور مشرق و مغرب کی سیاسی بے حیائی، جسارت فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
سیاست میں قومیت کا کارڈ، جاگرن یاہو ہندی ہندوستان۔
دہشت گردی اور قومی یکجہتی، اسلام ٹائمز۔ یورپ جھکا، حزب اللہ کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں درج، القدس العربی لندن۔
کئی مہینوں تک امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کے آگے آخرکار یورپی یونین جھکنے پر مجبور ہو گیا اور اس نے حزب اللہ کی فوجی شاخ کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ البتہ اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے یورپی یونین کے اراکین کے درمیان کئی ہفتے تک بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ برطانیہ کی کوشش تھی کہ وہ حزب اللہ کی سیاسی اور فوجی دونوں شاخوں کا نام فہرست میں درج کرائے، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ دونوں دھڑوں میں فرق واضح کرنا مشکل کام ہے، لیکن آخرکار لندن کو یورپی یونین کے دیگر اراکین کی اس تشویش کے سامنے پیچھے ہٹنا پڑا کہ حزب اللہ کے دونوں دھڑوں کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے علاقے اور لبنان پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ حزب اللہ لبنانی حکومت کا حصہ ہے، اور اگر اس کے دونوں دھڑوں کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں درج کر دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ لبنانی حکومت کے ساتھ بھی ہر طرح کا تعاون ختم کر دیا جائے۔
حزب اللہ کے بارے میں اس فیصلے کے لیے یورپی یونین نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان میں سن 2012 میں بلغاریہ میں ہونے والا وہ حملہ ہے جس میں 5 اسرائیلی شہریوں سمیت 7 لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور صوفیہ حکومت کی جانب سے حزب اللہ پر الزامات کے باوجود کسی بھی طرح کا ثبوت پیش کیا نہیں جا سکا تھا، اور اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے بلغاریہ کی حکومت نے جو تحقیقات کی ہیں اس سلسلے میں بھی یورپی یونین سمیت بہت سے ملکوں کو شکوک و شبہات ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے یورپی یونین کے اس فیصلے کا بھی کردار ہو سکتا ہے جس کے تحت یورپی یونین نے یہودی کالونیوں کے ساتھ تعاون بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یورپی یونین نے اسرائیل کے خلاف اس فیصلے کے بعد اب حزب اللہ کے خلاف فیصلہ کر کے اسرائیل اور امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔
اگر حزب اللہ کے سیاسی دھڑے کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں درج کیا جاتا تو یقیناً اس کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوتے، لیکن جہاں تک حالیہ فیصلے کا سوال ہے تو اس سے نہ تو لبنان پر اور نہ ہی حزب اللہ پر کوئی خاص اثر پڑنے والا ہے، کیونکہ جن شخصیتوں کے یورپ کے دورے پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ کبھی یورپ جاتے ہی نہیں۔ اسی طرح حزب اللہ اپنی دولت یورپی بینکوں میں رکھتا ہی نہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ کی دہشت گردوں کی فہرست میں حزب اللہ کا نام 13 برسوں سے درج ہے، لیکن اس کا حزب اللہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ حزب اللہ یورپی یونین کے اس فیصلے پر کیا موقف اختیار کرے گا۔ حزب اللہ کوئی سخت جواب دے گا یا پھر اپنے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی حالیہ تقریر کے مطابق دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کو ترجیح دے گا۔ این ایس اے اور جرمنی کے درمیان خفیہ تعلقات، شپیگل جرمنی۔
جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا کہنا ہے کہ انہیں امریکہ کی جانب سے جرمنی میں جاسوسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن شپیگل نے جو دستاویز دیکھے ہیں ان کے مطابق جرمنی کی خفیہ ایجنسی امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ قریبی تعاون کرتی ہے، اور کبھی کبھی وہ امریکہ کی جانب سے دیے گئے جاسوسی کے سافٹ ویئر بھی استعمال کرتی ہے۔ جرمنی کی غیر ملکی خفیہ ایجنسی بی این ڈی کے 12 اہلکاروں پر مشتمل ایک ٹیم امریکہ گئی اور اس نے دنیا بھر کی جاسوسی کے امریکی مرکز کا دورہ کیا جہاں این ایس اے نے اس کی میزبانی کی۔ اس دورے کے مقصد کو انتہائی خفیہ قرار دیا گیا ہے جیسا کہ شپیگل نے دستاویزات میں دیکھا ہے۔ دستاویز کے مطابق بی این ڈی کے سربراہ گریہارڈ شینڈلر نے این ایس اے کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کی خواہش ظاہر کی تھی اور این ایس اے نے اس کی یہ خواہش پوری بھی کر دی۔
یہ یقیناً اینگلا مرکل کے لیے ایک پریشان کن خبر ہو سکتی ہے جو انتخابات کی تیاری کر رہی ہیں۔ اب تک جرمنی میں انتخابات کا کوئی خاص ایشو نہیں تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ انتخابی مہم میں ایک نیا ایشو شامل ہو رہا ہے، امریکہ کا اعداد و شمار کے لیے لالچ۔ حزب اختلاف نے حالیہ دنوں میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ اینگلا مرکل جرمن شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں ناکام رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شواہد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جرمن حکومت کو اپنے شہریوں کی جاسوسی کا شروع سے ہی علم تھا۔ یوں بھی شواہد سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بی این ڈی کا امریکہ کے ساتھ تعاون کافی پرانا ہے اور امریکی جرمنی سے کافی خوش بھی ہیں، اور سنوڈن کی جانب سے فراہم کردہ دستاویزات سے تو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ اب جرمن بیوروکریٹ حقیقی جاسوسوں میں بدل چکے ہیں۔
ان حالات سے پہلے تک بی این ڈی اپنے نئے فیصلوں کے لیے جرمن چانسلر پر اعتماد کرتی تھی، لیکن اب حالات بدلے نظر آ رہے ہیں۔ جاسوسی کے اسکینڈل کی وجہ سے جرمنی کی حکومت اور اینگلا مرکل پر عوامی اعتماد ختم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اینگلا مرکل کا دوبارہ انتخاب مشکل ہو جائے گا۔ 69% جرمن شہری اس معاملے پر اینگلا مرکل کے موقف سے مطمئن نہیں ہے۔ اینگلا مرکل نے اس معاملے سے خود کو دور رکھنے کی پوری کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں محض کچھ بیانات جاری کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کے وزیر داخلہ اس معاملے سے نمٹ لیں گے۔ جرمنی کی حکومت مخالف پارٹی ایس پی ٹی اور گرینز مرکل کو اس معاملے میں گھسیٹتی رہے گی۔ ایس پی ڈی کے سربراہ گیبریل کا کہنا ہے کہ اینگلا مرکل امریکہ کی خفیہ ایجنسی کا جرمنی میں دفاع کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں۔ ان بیانات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن اس ایشو کو انتخابات تک اٹھائے رکھے گی۔ شمالی پاکستان کے پہاڑوں میں 3 ایرانی کوہ پیما لاپتہ ہو گئے اور ان کی تلاش بے نتیجہ رہی۔
ہندوستان میں بچے اور سماجی کارکن نئی دہلی میں پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرتے ہوئے حکومت مخالف نعرے لگا رہے ہیں۔ ایک اسکول میں زہریلا کھانا کھا کر 23 طلبا کے جاں بحق ہونے کے خلاف یہ ریلی نکالی گئی۔
ماہ مبارک رمضان میں شدید گرمی کے سبب بغداد کی سڑکوں پر ہاتھ منہ دھونے کے لیے مفت کے سینٹر بنائے گئے ہیں۔
شمالی کوریا کے رہنما ایک کھیت میں خاتون مزدوروں کے ساتھ۔
امریکی صدور کے لیے وبال جان بن جانے والی ہیلن تھامس گزر گئیں۔ وہ جان ایف کینیڈی سے لے کر باراک اوباما تک کے عہدۂ صدارت میں وائٹ ہاؤس میں خبروں کا کام کیا کرتی تھیں۔
فوکوشیما بجلی گھر کے آپریٹر نے اس بجلی گھر کے ری ایکٹر سے آلودہ پانی کی نکاسی کی تصدیق کر دی۔
برازیل میں مظاہرین نے پوپ کے 53 ملین ڈالر کے دورے کے خلاف ریو ڈی جینیرو کی سڑکوں پر احتجاج کیا اور پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی۔
بیلجیم میں اقتدار بادشاہ سے ولی عہد کو منتقل ہو گیا۔
مصر میں فوجی بغاوت اور مشرق و مغرب کی سیاسی بے حیائی، جسارت فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
مصر میں فوج نے مصری عوام کی اکثریت کی رائے کو بوٹوں تلے رونتے ہوئے صدر مرسی کی حکومت کو برطرف کر دیا ہے۔ فوج اگرچہ خود اقتدار پر قابض نہیں ہوئی ہے لیکن پس پردہ اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مصر میں فوج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح السیسی نے صدر مرسی کو برطرف کرنے کے بعد جو کچھ فرمایا اس کا لب لباب یہی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ قومی مفاد اور ملک کی سلامتی کے پیش نظر کیا۔ صدر مرسی کی جگہ آئینی عدالت کے جج عدلی منصور کو مصر کا صدر بنایا گیا ہے۔ مسلم دنیا میں فوجی بغاوتوں کی ایک طویل تاریخ ہے اور اس تاریخ کے سلسلے میں مشرق و مغرب کا اپنا کردار ہے، لیکن مصر میں ہونے والی فوجی بغاوت نے مشرق و مغرب کی سیاسی بے حیائی کو جس طرح آشکار کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ عرب دنیا کے حکمراں مسلم ممالک کیا مغربی اقوام کے سیاسی تغیرات پر بھی براہ راست تبصرے سے گریز کرتے ہیں، لیکن مصر میں فوجی بغاوت کے منظر عام پر آتے ہی عرب حکمرانوں کے چہرے کھل اٹھے۔
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد النہیان نے مصر کے غیر آئینی اور غاصب صدر عدلی منصور کے نام اپنے پیغام میں مصر کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے شاہ عبداللہ نے مصر کے غاصب صدر کے نام مبارکباد کا پیغام ارسال فرمایا۔ کویت کے امیر شیخ صباح ال احمد الصباح نے مصر کے غیر منتخب صدر کے نام اپنے خط میں مصر کی فوج کی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے مصر کے استحکام کے سلسلے میں مثبت اور تاریخی کردار ادا کیا۔ قطر نے بھی، جو اب تک صدر مرسی کی حمایت کرنے والا واحد عرب ملک تھا، فوجی بغاوت کے ساتھ ہی رنگ اور آواز بدلی اور قطر کے نئے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے ایک پیغام میں مصر کے کٹھپتلی صدر کو مبارکباد دی۔ عالم اسلام میں صرف ترکی اور تیونس کی حکومتوں نے مصر کی صورتحال کی مذمت کی اور اس مذمت کی تعریف کی جانی چاہیے، مگر اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے کہ ترکی اور تیونس دونوں ملکوں کو یہ خوف لاحق ہو چکا ہے کہ مصر کی تاریخ ترکی اور تیونس میں بھی دہرائی جا سکتی ہے۔
اس سلسلے میں مغربی دنیا کا رد عمل مسلم ممالک سے زیادہ شرمناک ہے۔ مصر میں جو کچھ ہوا وہ غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے، غیر سیاسی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، آزادی کے تصور کے برعکس ہے، لیکن امریکہ اور یورپ کے کسی ملک نے نہ مصر کی فوج کی بغاوت کو بغاوت کہا، نہ اسے غیر آئینی قرار دیا، نہ اسے غیر جمہوری ہونے کی سند دی، نہ اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہا، نہ اسے سول رول کی توہین قرار دیا، نہ اسے سیاسی آزادی کے تصور کی نفی گردانا۔ یہ امر بھی کم دلچسپ نہیں کہ مسلم دنیا کے جن ملکوں میں بعض گروہ مسلح جد و جہد کر رہے ہیں ان کو اہل مغرب دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی تحریکیں ووٹ کے ذریعے اقتدار میں نہیں آ سکتی، اور آ گئیں تو فوج کے ذریعے انہیں اقتدار سے محروم کر دیا جائے گا، اور اگر مسلمان مسلح جد و جہد کریں گے تو دہشت گرد کہلائیں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ بیچارے مسلمان کیا کریں؟ اہل مغرب کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ اسلامی تحریکوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی ساری قوت ان کے مذہبی اور مظلوم ہونے میں ہے۔ مغرب تیزی کے ساتھ اپنی قوت کھو رہا ہے، اور سیکولر عناصر اب مسلم معاشروں کا ماضی تو ہو سکتے ہیں، مستقبل نہیں۔ سیاست میں قومیت کا کارڈ، جاگرن، یاہو ہندی، ہندوستان۔
ہندوستانی سیاست کے لیے خود پر غور کا وقت ہے۔ اب تک عدلیہ، بیوروکریسی اور صنعتکاروں کو ہی نصیحت کر رہی تھی، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے سیاسی نظام اور سیاسی جماعت دونوں کو بہتر بنانے کے لیے فیصلوں کی جھڑی لگ گئی ہے۔ ان فیصلوں میں بہتری کا پیغام ہے، لیکن ان کے غلط استعمال کا بھی خطرہ ہے۔ عدلیہ کی سرگرمی کے لیے ہمارے عوامی نمائندے ہی ذمہ دار ہیں۔ چھوٹی بڑی تمام جماعتوں نے آئینی اقدار اور اصولوں کی بار بار خلاف ورزی کی ہے اور ملے ہوئے حقوق کا کھل کر غلط استعمال کیا ہے۔ آج سماج ہندوستانی سیاسی نظام کے نقائص کو نظر انداز کرنے کے بجائے انہیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
الہ آباد ہائی کورٹ نے سیاسی جماعتوں کی قومیت پر مبنی ریلیوں پر پابندی لگا کر ایک بڑھتی ہوئی بیماری کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستانی سماج میں ہر مذہب میں قومیت ہے، اس کھلے سچ کو کون نہیں جانتا؟ ہر قومیت میں اپنے مفادات کے لیے کچھ لوگ نسلی تعصب اور دیگر قومیتوں کے تئیں حقارت کے جذبات کو فروغ دینے کا کام قومی تنظیموں کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آزادی کے بعد بنی ہندوستانی جمہوریت کی بنیاد میں بھی قومیت کو دیمک کے طور پر دیکھا گیا ہے، لیکن انتخابی سیاست میں قومیت کامیابی کا راز رہا ہے۔ انتخابات میں فتح کے لیے سیاسی پارٹیاں قومیت کا کارڈ کھیلتی ہیں، وہ امیدواروں کا انتخاب بھی قومیت کی بنیاد پر کرتی ہیں۔ ایسے میں ہندوستانی شہریوں اور سیاسی جماعتوں کے سامنے نسل پرستی اور قومیت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اشتیاق ہے۔
اصل میں تو آئین اور جمہوری نظام کو ماننے والی ہر سیاسی پارٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت کی قومیت سے حفاظت کرے، لیکن اب تک ہوتا اس کا الٹا ہی رہا ہے۔ خاص طور پر اتر پردیش اور بہار میں پسماندہ طبقات اور دلتوں کی سیاست کرنے والی پارٹیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ صرف تعصب کا کارڈ کھیل کر اقتدار تک رسائی حاصل کر لیں گی۔ بلا شبہ قوم پرستی سے انتخابات میں اکثریت بھی ملی ہے، لیکن کیا وہ ملک کے محروموں کو حقوق دے سکی ہیں؟ اس کے جواب میں ہمیں تعلیم، روزگار، کاروبار اور جائیداد کے پیمانوں پر حقوق کی وضاحت کرنا ہوگی۔ ہمارے ملک میں تمام سیاسی نظریات سے اوپر ذات پات اور قومیت کا جھنڈا کیوں لہرا رہا ہے؟ سوشلزم اور جمہوریت کا راستہ چھوڑ کر سیاست نسلی تعصب اور کنبہ پروری کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے؟ متاثر تنظیموں اور کانفرنسوں کا ہمارے قانون میں علاج موجود ہے، لیکن اگر سیاسی جماعتیں ذات و قومیت کے نام پر جلسے کریں گی تو پھر آئین کی توہین کے بدلے ملے پارلیمانی اقتدار سے ملک کی تعمیر کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ دہشت گردی اور قومی یکجہتی، اسلام ٹائمز۔
ویسے تو ٹیررزم یا دہشت گردی اور انسرجنسی یا دراندازی دونوں پرتشدد تحریکیں ہیں، لیکن ان کے فلسفے میں کچھ بنیادی فرق بھی ہے۔ مثلا یہ کہ انسرجنسی کی تحریک کے پیچھے سیاسی محرکات ہوتے ہیں، یہ ملک یا کسی صوبے کے حدود کے اندر رہ کر حکومت گرانے اور سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے چلائی جاتی ہے۔ یہ پرتشدد بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نشانہ عام نہتھے لوگ نہیں بلکہ زیادہ تر سرکاری ایجنسیاں اور قومی ادارے ہوتے ہیں۔ ٹیررزم یا دہشت گردی کے لیے کوئی سرحد نہیں، یہ دنیا کے کسی خطے یا ملک میں تباہی مچانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا ہوتا ہے، اس لیے ان کے نشانے پر سرکاری افواج اور ایجنسیوں کے علاوہ بے گناہ لوگ، عبادت گاہیں، ہوائی اڈے، کالج، اسکول اور ہر وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر حملہ کرنے سے انسانی جانوں کا نقصان زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔
پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا اور ہماری قبائلی پٹی دہشت گردی کی مکمل گرفت میں ہیں، جبکہ بلوچستان انسرجنسی کی لپیٹ میں ہے، جس کو تقویت دینے کے لیے فرقہ واریت کا ہتھیار بھی استعمال ہو رہا ہے۔ کراچی میں دہشت گردی کے علاوہ بدقسمتی سے سیاسی کارکنوں کے لبادوں میں جرائم پیشہ افراد بھی اپنا ہاتھ دکھا رہے ہیں۔ اس سیاسی دہشت گردی کی بنیاد سیاسی جماعتوں نے خود رکھی ہے۔ پنجاب میں دہشت گردی کے افسوسناک واقعات کے ساتھ ساتھ جنوبی حصے کی کچھ درسگاہوں میں مذہب کی آڑ میں ملیٹنٹس کے کچھ آشیانے بھی بتائے جاتے ہیں۔ مذہبی انتہا پسندی کے خاتمے اور جرائم کے سدے باب کو اچھی حکمرانی سے ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انسرجنسی ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کو پاکستان دشمن طاقتیں ہوا دیتی ہیں، اس لیے اس کو سیاسی و سفارتی سطح پر ہی حل کرنا ضروری ہے۔
دہشت گرد تنظیمیں اگر پاکستان کے آئین کی حدود میں رہ کر مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کرتی ہیں تو ان کی بات سننے میں حرج نہیں، اس لیے کہ اس سے بالکل پہلو تہی نہ کی جائے اور یہ یاد رکھا جائے کہ ملکی حدود کے اندر فوجی آپریشن کیے بغیر امن قائم کر لینا کسی بھی جمہوری حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، چونکہ تاریخ گواہ ہے کہ فوجی آپریشن کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان کی بقا ایک شفاف جمہوری نظام میں ہی پنہا ہے۔ حالیہ آزاد انتخابات کے بعد قائم ہونے والی جمہوری حکومت کی اصل طاقت 18 کروڑ عوام، ساری جمہوریت پسند جماعتیں اور افواج پاکستان ہیں جو سب حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں۔ ان کی مدد سے نہ صرف ہم بیرونی طاقتوں کی مداخلت کو مؤثر انداز میں روک سکتے ہیں بلکہ پاکستان سے جڑوں سمیت دہشت گردی ختم کر سکتے ہیں۔ ان اہداف کے حصول کے لیے اصلی نسخہ قومی یکجہتی ہی ہے۔
ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urdutv@irib.ir۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 00982122401030۔ دوسرا نمبر 00982122106۔